بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلی العظیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं तहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह जुहा की आयत की तलावत और इन आयत का तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे करीम मंसूरी। और सामिन अब इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह है। सबसे पहले आप सामिन आलमी खबरें समात फरमाएंगे और आलमी खबरों के बाद सियासी मसाइल पर मुश्तमिल प्रोग्राम अंदाज़े जहां पेश किया जाएगा। प्रोग्राम अंदाज़े जहां के बाद आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम समात फरमाएंगे और नात के बाद रोज़ का मुस्तकिल सिलसिलेवार प्रोग्राम सुबह उम्मीद पेश किया जाएगा। प्रोग्राम सुबह उम्मीद के बाद तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोखे आप सुनेंगे और फिर इस प्रोग्राम के बाद आज के दिन की दुआ पर इस वक्त की नशरियात अपने अख्तिताम को पहुंच जाएंगी। सामिन हमारी सुबह की पहली मजलिस की यह नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस की नशरियात IRIB वर्ल्ड सर्विस एप्लीकेशन और इंटरनेट के जरिए मोबाइल पर भी बराह रास्त सुनी जा सकती हैं। इसी तरह गुज़श्ता प्रोग्रामों के आर्काइव से भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर रेडियो और टीवी नशरियात और दिगर प्रोग्रामों को देखने और सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahtv.ir। सामने आपसे कुछ लम्हों बाद आलमी खबरों के साथ हाजिर होंगे। समाज फरमाइए आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है खास खास खबरों का खुलासा। इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी अर्जी सालिमियत के बारे में इंतहाई संजीदा है। ईरान के वजीर खारजा का सोशल मीडिया पर जानी होने वाला पैगाम। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान, ताली एक नहीं दोनों हाथों से बजती है, हम पाकिस्तान की खातिर तमाम इख्तलाफात भुला सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती इंसाफ के बारे में मुखलिस नहीं, हिंदुस्तानी वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान। और अब पेश है खबरें तफसील से। ईरान के वजीर खारजा ने सोशल मीडिया पर जारी होने वाले अपने पैगाम में, कि जो चीनी जबान में जारी हुआ है, कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी अर्जी सालिमियत के बारे में इंतहाई संजीदा है। चीन और खलीज फारस तावन कौंसिल के मुश्तरक बयान में ईरान के अबू मूसा, तुम्बे बुजुर्ग और तुम्बे कोचक जजीरों पर बेबुनियाद दावों को मुस्तरद करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने पीर के रोज़ जारी होने वाले इस ट्वीट में लिखा है कि खलीज फारस में वाक़ अबू मूसा, तुम्बे बुजुर्ग और तुम्बे कोचक ईरान की पाक सरजमीन का अटूट हिस्सा रहे हैं और वतन से इन जजीरों का ताल्लुक हमेशा बरकरार रहने वाला है। काबिल जिक्र है कि खलीज फारस के अतराफ के ममालिक और चीन ने PGCC के इजलास के अख्ताम पर जारी होने वाले बयान में इन जजीरों के मामले पर ईरान और अमारात के माबेन मुजाकरात की दरख्वास्त की थी। ऐसी हालत में कि इन जजीरों का ईरान से मुतालिक होना साबित शुदा है। PGCC के इस बयान के बाद ईरान की वजारत खारजा ने चीन के सफीर को तलब किया और बीजिंग के इस गैर उसूली मौकफ पर शदीद अल्फाज में तनकीद की। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि ताली एक नहीं दोनों हाथों से बजती है, हम पाकिस्तान की खातिर तमाम इख्तलाफात भुला सकते हैं। पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के लिए एक या 100 कदम भी आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी में मेरे खिलाफ 2 साल तक तहकीकात होती रहीं। पनामा में नवाज शरीफ का दूर दूर तक नाम नहीं था। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात का नतीजा सबके सामने है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि साबिका हुकूमत ने शरीफ खानदान नहीं बल्कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। केस पनामा का था और सजा इकामे पर दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि डेली मेल ने 3 साल मामले को लटकाए रखा। कोरोना का बहाना करके डेली मेल ने 3 साल जाया किए। ڈیلی میل نے مجھ سے نہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے معافی مانگی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ دن رات جھوٹ بولا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک شخص نے ہماری معیشت کو تباہ اور خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا۔ گزشتہ حکومت نے ہمارے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، پوری دنیا میں شریف خاندان کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ ہمارے خاندان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ سابق آرمی چیف سے متعلق متنازع بیان پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باجوا صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو چین سے زندگی بسر کرنے دیں، باجوا صاحب عمران خان کے محسن تھے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے صوبائی اسمبلیوں سے بتدریج استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا، جس کا آغاز پنجاب سے ہوگا۔ میڈیا رپورٹوں میں تحریک انصاف کے قریبی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسمبلیوں سے بتدریج استعفے کا فیصلہ عمران خان کی صدارت میں ہونے والے ارکان اسمبلی کے اجلاس میں کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں پنجاب اسمبلی تحلیل کی جائے گی، جبکہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے تمام ارکان قومی اسمبلی دوبارہ ایوان میں پیش ہو کر اپنے استعفے دیں گے۔ رپورٹ کے مطابق دوسرے مرحلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہوگی، جبکہ ملک بھر میں جاری احتجاجی تحریک کو انتخابی مہم میں بھی تبدیل کیا جائے گا۔ دریاسنا اپنی پارٹی کے معاشی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اگر آج الیکشن کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے تو معیشت مزید نیچے جائے گی۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ واضح ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم پچھلے چند ماہ کے دوران متعدد بار نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کر چکے ہیں، تاہم وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کا کہنا ہے کہ وقت مقررہ پر ہوں گے۔ پاکستان میں موجود اسمبلیوں کی مدت آئندہ سال اگست میں پوری ہوگی، اور اس کے بعد ایک عبوری حکومت کے تحت 3 ماہ کے اندر نئے انتخابات کرائے جائیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے ملک کے سرحدی علاقے پر افغان بارڈر فورسز کی گولہ باری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر جاری ہونے والے مختصر بیان میں عبوری افغان حکومت سے آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذکورہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ چمن کے علاقے پر افغان بارڈر فورسز کی بلا اشتعال گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں متعدد پاکستانی شہری جاں بحق اور ایک درجن سے زائد افراد کا زخمی ہونا افسوسناک اور شدید قابل مذمت ہے۔ قبل از این پاکستان کے دفتر خارجہ نے چمن میں افغان فورسز کی بلا اشتعال گولہ باری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے افسوسناک واقعات دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے ترقی یافتہ ممالک کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیر ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے متاثر ہونے والے ممالک کی مدد کے وعدوں کے باوجود بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جب موسمیاتی انصاف کی بات آتی ہے تو یہ ممالک مخلص نہیں ہیں جو موسمیاتی تبدیلی سے متاثر غریب ممالک کو معاوضہ دینے کی کوشش کر سکیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پیر کے روز ابو ظہبی گلوبل مارکیٹ میں منعقدہ دوسرے انڈیا گلوبل فورم IGF کے دوران کہا کہ وہ ممالک جو کاربن کے اخراج میں سر فہرست ہیں وہ وعدہ کرتے رہے ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کریں گے، لیکن واضح طور پر انہوں نے دنیا کی مدت حیات کو کم کر دیا ہے۔ وہ کچھ بہانے یا دلائل لے کر آتے ہیں لیکن عملی طور پر صفر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر موسمیاتی سربراہی اجلاس کے دوران ایک ہی مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن یہ ممالک اس کو ختم کرنے کے طریقے تلاش کرتے ہیں، لہٰذا کہیں نہ کہیں لوگوں کو اس کے بارے میں سچا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ گلوبل وارمنگ یعنی موسمیاتی حدت کا اصل ذمہ دار کون ہے اور کن ممالک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان بڑے مسائل میں سے ایک ہے جس سے دنیا دوچار ہے۔ ہندوستان اور چین کے فوجوں کی اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں LAC کے نزدیک ایک مقام پر 9 دسمبر کو جھڑپ ہوئی، جس میں دونوں فریقوں کے کچھ جوان معمولی طور پر زخمی ہو گئے۔ ہندوستانی فوج نے پیر کو یہ جانکاری دی۔ مشرقی لداخ میں دونوں فریقوں کے درمیان 30 مہینے سے زیادہ وقت سے جاری سرحدی اختلافات کے درمیان پچھلے جمعے کو حساس علاقے میں LAC کے یانگسے کے پاس جھڑپ ہوئی۔ ہندوستانی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ PLA کے فوجیوں کے ساتھ توانگ سیکٹر میں LAC پر 9 دسمبر کو جھڑپ ہوئی۔ ہمارے فوجیوں نے چین کے فوجیوں کا بہادری کے ساتھ سامنا کیا۔ اس جھڑپ میں دونوں فریقوں کے کچھ جوانوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ اس نے کہا کہ دونوں فریق اور فوراً علاقے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد ہمارے کمانڈر نے امن بحال کرنے کے لیے چین کے ہم منصب کے ساتھ فلیگ میٹنگ کی۔ فوج کے بیان میں جھڑپ میں شامل فوجوں اور واقعے میں زخمی ہوئے فوجوں کی تعداد کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے طالبان انتظامیہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے اور خواتین کے حقوق کی پاسداری پر زور دیا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کابل میں اقوام متحدہ کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں ظالمانہ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ معاف کیجیے گا ایک بیان میں طالبان انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ ایسے تمام پابندیاں فوری طور پر اٹھا لی جائیں جن سے افغان شہریوں کے حقوق پر آنچ آ رہی ہے۔ بیان میں طالبان حکومت سے افغان شہریوں، خاص طور خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے زیادہ سے زیادہ تحفظ پر زور دیا گیا ہے۔ عراق کے مزاحمتی گروپ النجبہ نے فوجی کاروائی کو غاصبانہ قبضے کے خاتمے کا واحد آپشن قرار دیا ہے۔ دہشت گروہ داعش کے خلاف فتح کی سالگرہ کے موقع پر جاری کیے جانے والے اس بیان میں کہا گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی سرزمین پر قبضہ ختم کرنے کا واحد راستہ فوجی آپشن ہے۔ تحریک النجبہ کے بیان میں آیا کہ جس وقت عراقی عوام دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کی وجہ سے المناک واقعات کا مشاہدہ کر رہے تھے، اسلامی مزاحمتی قوتوں نے مل کر عوامی رضاکار فورس تشکیل دے کر عام شہریوں کا دفاع کیا۔ یونیسیف کے اعلان کے مطابق سن 2015 سے اب تک 11,000 یمنی بچوں کی جان جا چکی ہے یا پھر زخمی ہوئے ہیں۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے اطفال کے فنڈ نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ ان اعداد و شمار میں صرف اقوام متحدہ کی جانب سے تصدیق شدہ واقعات کو لایا گیا ہے۔ یونیسیف کے مطابق یہ اعداد و شمار یمن پر سعودی عرب کی جارحیت کے ابتدائی دنوں کے ہیں، لہذا شہید اور زخمی ہونے والے بچوں کی تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے اس بارے میں کہا کہ سعودی اتحاد کے حملوں میں ہزاروں یمنی بچوں کی جان جا چکی ہے اور شدید محاصرے کے بعد پھیلنے والی بیماریوں یا پھر بھوک کے نتیجے میں لاکھوں یمنی بچے موت کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال کی ذمہ داری اقوام متحدہ پر بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ اگست سن 2020 میں اینٹونیو گودریش نے سعودی عرب کا نام بچوں کے قاتل حکومت کی اقوام متحدہ کی فہرست سے نکلوا دیا تھا۔ یہ اقدام ریاض کی جانب سے دباؤ کے بعد کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے اب پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے نئی دہلی میں اسلام اور ہندوازم کے درمیان مذاکرات اور بین الاقوامی سطح پر گفتگو شنید۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناظرین پچھلے دنوں نئی دہلی میں اسلام اور ہندوازم کے مابین مذاکرات کے زیر عنوان ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں خاص طور پر اسلام اور ہندو مذہب کے پیرو دانشوروں اور مفکرین نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ دیگر مذاہب کے بھی دانشوروں اور مفکرین نے اس اجلاس میں حصہ لیا۔ اور اجلاس میں شریک سبھی دانشوروں، مفکرین اور مقررین کا اس بات پر اتفاق تھا کہ اس طرح کے اجلاس زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے اور بین مذاہب مذاکرات اور ڈائیلاگ کا سلسلہ وسیع تر کیا جانا چاہیے، تاکہ جو بعض طرف سے اور کچھ عناصر کی جانب سے انتہا پسندی اور شدت پسندی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کا مقابلہ کیا جائے اور رواداری اور اخوت، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جا سکے۔ بہرحال اس طرح کی کانفرنسوں کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ مذاہب کے درمیان آپسی رواداری، ہم آہنگی، بھائی چارہ اور اخوت کو فروغ دیا جائے، کیونکہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو تشدد سکھاتا ہو، بلکہ ہر مذہب کی بنیاد امن، آشتی اور انسانیت پر ہوتی ہے. اور یہی وہ چیز تھی اور یہی وہ نقطہ تھا جس پر سبھی دانشوروں اور سبھی مذاہب کے مفکرین نے اور مقررین نے تاکید بھی کی. ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار اور صحافی محمد احمد کاظمی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کاظمی صاحب، پچھلے دنوں دہلی میں اسلام اور ہندوازم کے درمیان مذاکرات، ڈائلاگ یا مکالمے کے ذریعے عنوانے کا اجلاس ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس میں مختلف صرف ہندو اور مسلمان نہیں بلکہ سکھ اور دیگر مسالک و مذاہب کے لوگ بھی شریک تھے، اور سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ اس طرح کے اجلاسوں اور اس طرح کے مذاکرات مکالمے سے جو بین المذاہب بھائی چارہ ہے، ہم آہنگی ہے، اخوت ہے، اس کو اور زیادہ تقویت دی جا سکتی ہے. اور ہندوستان کی تو تاریخ رہی ہے اور گنگا جمنی تہذیب اسی تناظر میں کہا جاتا ہے کہ گنگا جمنی تہذیب کا حامل ملک رہا ہے، لیکن پچھلے چند برسوں اور عشروں سے یہ دیکھا جا رہا ہے، عشروں سے نہیں لیکن بہرحال 10-12 سال سے دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس ہم آہنگی اور بھائی چارے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ عناصر کون ہو سکتے ہیں؟ اور حکومت کا ظاہر ہے کہ مذاہب کے جو پیشوا ہیں، رہنما ہیں، ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ بھائی چارہ ہو، ہم آہنگی ہو، حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ ملک ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، اور سیکولرزم اس معنی میں نہیں جس طرح سے عام طور پر عرب ملکوں میں یا مڈل ایسٹ میں سمجھا جاتا ہے. سیکولرزم یعنی مختلف مذاہب کا احترام ہو، اس کے ساتھ سب لوگ مل کر کے رہیں، یہ آئین کی بنیاد میں ہے. لیکن یہ پچھلے کچھ برسوں سے جس طرح سے نفرت بڑھانے والوں کو آزادی دی گئی اور جس طرح سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے حکومت نے بھی ان کی پشت پناہی کی، اس سے حالات بگڑے ہیں اور اس میں نفرت بڑھانے والے لوگ حاوی ہوئے ہیں، جو جس میں ہم نے دیکھا کہ حتیٰ کے مرکزی حکومت کے کچھ منسٹرز تک بھی پبلکلی انہوں نے ایسی باتیں کہیں جو نہیں کہنی چاہیے تھی. ہمارے ہوم منسٹر نے بھی ابھی گجرات کے الیکشن کے دوران بھی وہ باتیں کہیں جو نہیں کہنی چاہیے تھی. تو اس کی وجہ سے حالات بگڑے ہیں، لیکن پھر بھی اس ملک کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ آپس میں مل کر کے بہتر ماحول میں رہ سکتے ہیں. اور اس قسم کے مکالمے کی زیادہ ضرورت ہے، اس وقت زیادہ ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عام ہندوؤں میں یہ بات سمجھانے کی، دوبارہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان آپ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ کسی ملک کا حصہ ہیں. کسی ملک
کا قاضی صاحب، جو اجلاس ہوا اس میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان کے چہرے، ان کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے، جیسے آر ایس ایس کے بھی نمائندے اس میں تھے، بڑے لیڈر تھے اندریش کمار، اور بھی ظاہر ہے کہ لوگ اس میں شریک تھے، اور حکومت اور آر ایس ایس کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ظاہر ہے سب جانتے ہیں. تو کیا کچھ یہ سمجھا جائے کہ اس طرف حکومت جائے گی مکالمے کی طرف، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی طرف، بین المذاہب ڈائیلاگ کی طرف، اور پرامن بقائے باہمی کی طرف؟
یہ 2024 کے پارلیمنٹری الیکشن سے پہلے آر ایس ایس اور بی جے پی کی طرف سے کنفیوز کرنے کا ایک سگنل ہو سکتا ہے. اگر یہ ہماچل پردیش بھی جیت جاتے، اگر یہ دلی ایم سی ڈی بھی جیت جاتے، تو شاید آر ایس ایس کے لوگ اس پروگرام میں نظر نہ آتے. تو آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے وہ اپنی جگہ بدلنے والا نہیں ہے، یہ بہت بار اشارے آ چکے ہیں. اب اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اب سے 2024 تک، الیکشن تک، یہ کہنے کی، بتانے کی کوشش ہوگی. لیکن جیسے ہی یہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو زیادہ مضبوط محسوس کریں گے، پھر یہ اسی راستے پر جائیں گے جس میں نفرت بڑھانے کی بات کی جا سکے، اور کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کسی ایک غریب آدمی کو 100-200 لوگ اکٹھے ہو کر کے مار دیتے ہیں جان سے، اور پرائم منسٹر کا ایک بھی بیان نہیں آتا، ہوم منسٹر کا ایک بھی بیان نہیں آتا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ بہرحال کنسنٹ ہے، لیکن وقتی طور پر سیاسی ضرورت کے حساب سے یہ اس قسم کی مجلسوں میں بھی نظر آ جاتے ہیں.
لیکن کاظمی صاحب, بات جب اسلام و ہندوازم کی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ چاہے وہ اسلام ہو یا ہندوازم ہو یا کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی تشدد نہیں سکھاتا کوئی بھی مذہب. تو اگر ہم مذہب کی بنیاد پر ڈائلاگ اور مکالمے کو دیکھیں تو کیا کوئی امید نظر آ رہی ہے؟
یہ بہت ہی مثبت چیز ہے, یہ آگے بڑھنی چاہیے. اور اس میں ان لوگوں کو جو نفرت بڑھانے والے لوگ ہیں, اگر ان کو اسپیس دے کر کے پھر انہی کی بات سنی جائے اور اس میں دھوکے میں رہنے کی آنکھیں بند کر کے کوشش کی جائے تو یہ کوئی کوشش بہت اچھی نہیں ہے. کوشش عام جو اچھے صحیح سوچ رکھنے والے ہندو اور مسلمان اور سب ہیں وہ اکٹھے ہوں اور ان شدت پسند نظریے والے لوگوں کو کنڈم کریں, ان کو ان کے ایجنڈے کو مسترد کریں, تب اس کا اور بہتر فائدہ ہو سکتا ہے.
لیکن مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ تو حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا, اگر ظاہر تفرقہ ہو, اختلاف ہو, تشدد ہو اور فرقہ واریت ہو تو ملک کو نقصان پہنچتا ہے, ملک کی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے. تو ملک کی مفادات کو نقصان نہ پہنچے اس کی ذمہ داری تو حکومت کی بھی بنتی ہے.
یہ بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن حکومت نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی ہے. ملک کی تباہی والے لوگوں کو پروموٹ کیا گیا ہے, تو یہ ملک کی, ایسا بہت بار محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے جو ذمہ دار ہیں وہ شاید ملک کے ہمدرد نہیں ہیں. نہیں تو سماجوں کو بانٹ کر کے کیا کوئی ملک مضبوط ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص پڑوسی پر یہ شک کر کے رہے کہ نہیں معلوم کہ یہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس شک کے ساتھ اگر زندگی گزارے وہ کیسے بہتر زندگی ہو سکتی ہے؟ آپس میں محبت بڑھانے کی باتیں ہونی چاہیے, لیکن سیاسی یہ جو رنگ بدلنے والے لوگ ہیں ان کو اس میں اسپیس نہیں دینا چاہیے, میرا ایسا سمجھنا ہے. جبکہ وہ
قاسمی صاحب, اگر مذہبی رہنما بیٹھے اور اس طرح کے اجلاس کریں وہ زیادہ سود مند ہے, یا حکومتوں کے درمیان رابطہ ہو وہ زیادہ سود مند ہے, یا سب مل کر بیٹھیں اس کا زیادہ اثر ہوگا؟
مذہبی رہنما مل کر کے بیٹھیں اور وہ سرکاروں کو سمجھائیں کہ آپ نفرت بڑھانے والوں کو روکو تاکہ ملک مضبوط ہو سکے. اگر پہلی ہی اسٹیج میں ان سیاسی لوگوں کو بھی بلا لو جو باقاعدہ ملک کے اتحاد کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں, تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. اتنی جلدی نتیجہ نہیں آ سکتا. پہلے مذہبی رہنما, سوشل ایکٹیویسٹ, عام پڑھے لکھے لوگ, وہ ملیں اور وہ سرکاروں کو بتائیں جو لوگ سرکاروں میں ہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے, اس کو اچھے سے نبھاؤ, نہیں تو ملک کے لیے خطرہ.
گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے والے, فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مضبوط بنانے والے, آپسی بھائی چارے کی تقویت کی سوچ رکھنے والوں کی تعداد اس وقت ہندوستان میں کم ہے یا زیادہ ہے؟
نہیں, زیادہ ہے, وہ بے شک زیادہ ہے. اور وہ زیادہ ہے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تکلیف میں ہے اور خاموش ہے. اور اب تو اس حد تک ہو گیا کہ اگر کوئی محبت کی بات کرتا ہے تو شاید اس پر بھی وہ لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ دشمن ہے ملک کا. تو یہ ایسی حالت میں جس حد تک بھی ہو ہندو مسلمان اور مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں ملیں, بیٹھیں, مشترک بنیادوں پر بات کریں, محبت بڑھانے کی بات کریں, تو شاید سرکاروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی کچھ سمجھ میں آئے. اور یہ وقتی طور پر جو رنگ بدلنے والے سیاسی فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہوئے, وہ ان کو سبق لینے کی ضرورت ہے. عام لوگوں کے جذبات کی نمائندگی سرکار کو کرنی چاہیے, نہ کہ سرکار اپنے کسی خاص ایجنڈے پر کام کرے.
لیکن شدت پسندی تو تقریباً کوئی بھی آپ مذہب اٹھا لیں, ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ شدت پسند عناصر ہوتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, عیسائیت ہو, یہودیت ہو, ہر مذہب میں ظاہر ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ داعش جیسا جو گروہ ہے اسلام کے نام پر کیا کیا کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ ہندو مذہب میں بھی دیکھ لیں کہ کچھ نئی نئی تنظیمیں جو بن کے آ رہی ہیں وہ کسی کی نہیں سنتی ہیں, اپنا جو ہندو مذہب کی تعلیمات ہیں اس کو بھی نہیں سنتی ہیں. تو ایسے میں کیا توقع کی جا سکتی ہے آئندہ برسوں میں ہندوستان کے ماحول و معاشرے میں؟
میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا, لیکن سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے داعش کا نام لیا, آپ نے یہاں کی
بہت ہی معذرت چاہتا ہوں, ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کاظمی صاحب کے وقت ختم ہو چکا ہے, تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور سامعین اب پیش خدمت ہے روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سفر کرو تاکہ صحت مند اور تندرست رہو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، قرآن کریم نے تقریباً 10 آیتوں میں سیر و سفر کی دعوت دی ہے تاکہ انسان گزشتہ قوموں کے حالات سے واقف ہو، ان کے انحطاط اور انحراف کے اسباب پر غور کرے تاکہ وہ ایک بیدار دل اور حقیقت پسند روح کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ خود قرآن کریم کا فرمان ہے، لوگ کیوں سیر و سفر پر نہیں نکلتے؟ تاکہ وہ حقائق ہستی کو سمجھیں اور درک کریں۔ یعنی سیر و سفر بیداری کا ذریعہ، روحانی اور معنوی تقویت کا سبب اور نصیحت آمیز و عبرت انگیز ہو۔ وہ لوگ جو تھکاوٹ دور کرنے اور نئی طاقت حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، انہیں لذت بخش تفریح کا بھی لطف آتا ہے اور ان کی صحت و تندرستی بھی برقرار رہتی ہے۔ کیونکہ آج کی طب میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایک طرح کا کام اور ایک طرح کی غذا انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے اعضائے جلد فرسودہ اور کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا تغیر اور تبدل انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح کے پروگرام کو زندگی کا جز ہونا چاہیے۔ لیکن وہ سفر جو ہوا و ہوس اور عیش و عشرت کے لیے ہو، وہ دل و دماغ کی بیداری کے بجائے اعصاب کی تھکن اور جسمانی و فکری جمود کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح کے سفر کو مفید تفریح نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام نے اس طرح کی تفریحوں سے سختی سے منع کیا ہے۔ کھیل بھی ایک مفید تفریح ہے اور سفر کی طرح تر و تازگی کا سبب بنتا ہے، صحت و تندرستی میں کافی مؤثر ہے۔ چونکہ اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لہذا روح کی سلامتی کے لیے بھی معین و مددگار ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی سعادت اس کے جسم اور روح کی سلامتی سے براہ راست متعلق ہے۔ کھیل کی اہمیت اس بنا پر کہ اس سے جسم صحیح و سالم رہتا ہے اور روح کی ارادی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بات بھی واضح و روشن ہے کہ میدان جنگ میں وہی جوان ہمت و شجاعت کے ساتھ ثابت قدم رہ سکتا ہے جس کے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی طاقتور ہو۔ ضعیف اور کمزور افراد نہ صرف میدان جنگ میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے، بلکہ وہ زندگی کے میدان میں بھی شکست کھا جاتے ہیں۔ البتہ انسان کو ایسے کھیلوں میں مصروف ہونا چاہیے جہاں اخلاقی اور انسانی اقدار مجروح نہ ہوتے ہوں۔ دشمنوں سے مقابلے اور قرآن و انسانیت کے دفاع کے لیے تیر اندازی کی خاص اہمیت ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خود بنفس نفیس تیر اندازی کے مقابلے میں شرکت فرماتے تھے۔ اسلام نے گھڑ سواری کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھڑ سواری کے مقابلے میں شرکت فرماتے تھے اور مسلمانوں کو اس ورزش کا شوق دلاتے اور سبقت لے جانے والوں کو انعام بھی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے مال پر حملہ کیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمنوں کا تعاقب کیا، لیکن دشمنوں تک نہ پہنچ سکے۔ ابو قتادہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اب جب کہ دشمن فرار ہو چکا ہے، کیوں نہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی اور سب سے آگے نکل گئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خدا ان والدین پر رحمت کرے جو نیکی اور اخلاق میں اپنے بچوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر تفریح کے لیے معقول اور مناسب مراکز موجود نہ ہوں تو والدین کو چاہیے کہ اپنے امکان بھر گھر ہی میں معقول اور مفید تفریح کے وسائل فراہم کریں تاکہ ان کے بچے فساد اور بربادیوں میں ملوث نہ ہونے پائیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے قاری احمد علی صاحب لکھتے ہیں، میں ریڈیو تو سنتا رہا ہوں لیکن ریڈیو تہران کی ہندی اور اردو نشریات سے ابھی حال ہی میں آگاہ ہوا ہوں۔ مجھے آپ کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی پسند ہیں۔ خبریں اور حالات حاضرہ کا پروگرام تو معمول کی نشریات سننے میں سر فہرست ہے، اصل میں ریڈیو سنا ہی خبروں کے لیے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام سامعین کو ریڈیو سننے کا عادی بناتے ہیں۔ ریڈیو تہران سے پیش کیا جانے والا پروگرام یادوں کے جھروکے سن کر ماضی میں رونما ہونے والے تاریخی حالات و واقعات کا علم ہوتا ہے اور سینکڑوں سال پرانی تاریخ سے آگاہی حاصل ہوتی ہے جو ہمارے لیے اور بچوں کے لیے نہایت مفید واقع ہوتی ہے۔ جبکہ پروگرام خلقت کی رانائیاں بہت اچھا پروگرام ہے جس میں کائنات کی خلقت اور اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کی خلقت سے آگاہی ملی، یہ پروگرام اپنی نوعیت کا اعلیٰ پروگرام رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی معرفت، افکار و نظریات، صبح امید، دریچے پروگراموں میں بھی مختلف موضوعات پر اچھے مطالب بیان کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے تمام اسٹاف کو میرا خلوص بھرا سلام۔ جی ہاں سامعین، محترم قاری احمد علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ حج بیت اللہ کے لیے آئے ہوئے لوگ منا کے میدان میں جمع تھے۔ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے انگور کھا رہے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا، امام نے تھوڑا سا انگور اٹھایا اور چاہا کہ اسے دے دیں۔ ساحل نے انگور لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے انگور نہیں، پیسہ دیجیے۔ امام علیہ السلام نے کہا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ساحل مایوس ہو کر چلا گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ ساحل پشیمان ہوا اور واپس آ کر امام علیہ السلام سے کہنے لگا، اچھا وہ انگور ہی دے دیجیے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اب وہ انگور بھی نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور ساحل امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور ان سے امداد طلب کی۔ امام نے اس کے لیے ایک خوشے انگور اٹھایا اور اسے ساحل کو دے دیا۔ ساحل نے انگور ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، پروردگار کا ہزاروں شکر ہے کہ اس نے مجھے نئی روزی پہنچا دی۔ امام علیہ السلام نے یہ جملہ سن کر اس ساحل سے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے دونوں مٹھیوں کو انگور سے بھرا اور اسے ساحل کو دے دیا۔ اس بار بھی ساحل نے انگور اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پروردگار عالم کا شکر ادا کیا۔ امام علیہ السلام نے پھر ساحل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھہر جاؤ، ابھی آگے نہ بڑھنا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے قریب کھڑے ہوئے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے؟ جب صحابی نے تلاش کیا تو کل 20 درہم نکلے۔ امام علیہ السلام نے صحابی کو حکم دیا، یہ سارا پیسہ ساحل کی خدمت میں پیش کر دو۔ ساحل نے تیسری بار بھی اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے خدا وند عالم، شکر و سپاس بس تیری ہی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ اے خدا، تو ہی نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ امام نے یہ جملہ سننے کے بعد اپنی ابا اتاری اور اسے ساحل کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر ساحل نے اپنا لہجہ بدلتے ہوئے خود امام علیہ السلام کی شان میں چند شکر آمیز کلمات ادا کیے اور پھر امام سے خدا حافظی کر کے چلا گیا۔ اس جگہ بیٹھے ہوئے اصحاب اور یاران امام نے کہا، ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اگر ساحل اسی طرح پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتا چلا گیا تو امام بھی ساحل کو دی جانے والی امداد میں ہر بار اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی ساحل کے لہجے میں تبدیلی آئی اور اس نے امام کا شکریہ ادا کیا تو امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. ہم امید ہے کہ ہمارے تمام پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہو رہے ہوں گے. اور سامعین اب اس مرحلے میں پہلے پیش خدمت ہے تاریخ یادوں کے جھروکے. یہ پروگرام جو ہے وہ تاریخی واقعات پر مشتمل ہے. پروگرام یادوں کے جھروکے اور اس کے بعد پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سامعین سماعت فرمائیے اس مرحلے میں پہلے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 22 آذر 18 جمادی الاول اور 13 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھارہ جمادی الاول 328 ہجری قمری کو عرب شاعر اور مصنف احمد بن محمد کا انتقال ہوا. وہ ابن عبد ربہ کے نام سے مشہور تھے. ان کی مشہور کتاب اقت الفرید ہے جو تاریخ، شاعری اور لغت کے موضوع پر لکھی گئی ہے. انہوں نے بہت سے اشعار بھی کہے ہیں جن میں ان کی مشرقی روح کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. اٹھارہ جمادی الاول 450 ہجری قمری کو ابو العباس احمد بن علی نے جو نجاشی کے نام سے مشہور تھے 78 سال کی عمر میں عراق کے شہر سامرہ میں وفات پائی. ان کا شمار اس زمانے کے علم حدیث اور رجال کے عظیم علماء میں ہوتا تھا. رجال نجاشی ان کی مشہور اور معتبر کتاب کا نام ہے. تیرہ دسمبر سن 1870 عیسوی کو فرانس نے افریقہ کے مغربی علاقوں پر قبضے کے لیے فوجی کارروائی شروع کی. 10 سال تک جاری رہنے والی اس فوجی کارروائی کے دوران مقامی حکومتوں اور قبائل کی مزاحمت کے سبب ہزاروں فرانسیسی فوجی اور عہدیدار ہلاک اور زخمی ہو گئے. لیکن قبائل کی جغرافیائی وسعت اور مقامی حکومتوں میں اتحاد کے فقدان اور فرانس کے پاس جدید ہتھیار ہونے کی وجہ سے سینیگال، زیمبیا، گینی اور آئیوری کوسٹ پر فرانس کا قبضہ ہو گیا. ان ممالک پر طویل عرصے تک فرانسیسی سامراج کا قبضہ رہا. بائیس آذر سن 1283 ہجری شمسی کو ایران کے حاکم وقت مظفر الدین شاہ قاجار کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تہران کے بزرگ علماء اور حریت پسندوں نے ہجرت کا آغاز کیا. تہران سے قوم ہجرت کرنے والوں میں آئینی تحریک کے قائد سید محمد طباطبائی اور سید عبداللہ بہبہانی بھی شامل تھے. اس ہجرت کا مقصد عوام اور ایران کی سرکاری فوج کے درمیان جھڑپ کو روکنا تھا. مہاجرین نے اپنی واپسی کی پہلی شرط پورے ایران میں اسلامی قوانین پر عمل درآمد اور عدالتی مراکز کی تشکیل کو رکھا. تیرہ دسمبر سن 1963 عیسوی کو مصر کے مفتی اعظم اور جامعۃ الازہر کے سربراہ شیخ محمد شلتوت نے وفات پائی. وہ سن 1892 عیسوی میں مصر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اسکندریہ کے دینی علمی مراکز میں تعلیم حاصل کی. فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں اسی تعلیمی ادارے میں تدریس کی پیشکش کی گئی جسے انہوں نے قبول کر لیا. اس کے بعد وہ 1927 عیسوی میں جامعۃ الازہر کے اعلیٰ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد وہ فتویٰ کمیٹی کے رکن بن گئے. شیخ شلتوت سن 1958 عیسوی میں جامعۃ الازہر کے سربراہ بنائے گئے۔ شیخ شلتوت کے اہم کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے بزرگ شیعہ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے ساتھ طویل خط و کتابت کے بعد شیعہ اثناعشری مذہب کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا اور دیگر چار مذاہب کی مانند شیعہ مذہب کے احکامات پر عمل کو جائز قرار دیا۔ نیز ایک بڑے اسلامی مذہب کی حیثیت سے جامعۃ الازہر میں اس کی تدریس کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کیا۔ انہوں نے جامعۃ الازہر میں برسوں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں۔ بائیس آذر سن 1367 ہجری شمسی کو فرض شناس محقق اور دانشور پروفیسر غلام رضا سعیدی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے طبیعت، ریاضی، نجوم، عربی، فرانسیسی اور انگریزی ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ پروفیسر سعیدی بارہا پاکستان اور ہندوستان گئے اور اس دوران وہ علامہ اقبال کے افکار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے علامہ اقبال کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ تیرہ دسمبر سن 2003 عیسوی کو بغداد کے شمال میں واقع ایک خفیہ ٹھکانے سے عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ مارچ 2003 میں عراق پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے کے بعد روپوش ہو گیا تھا۔ عراق کے خونخوار ڈکٹیٹر صدام کی گرفتاری سے عراقی عوام اور صدام کے ظلم و ستم کے تباہ کن نتائج برداشت کرنے والے ایران اور کویت جیسے ممالک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف ایسی حالت میں کہ جب دنیا کے لوگ صدام کے دور اقتدار کے ایسے جرائم کے بارے میں سننے کے لیے بیتاب تھے جن پر پردہ پڑا ہوا تھا، امریکیوں نے ایک عرصے تک صدام کو اپنی تحویل میں رکھا تاکہ ماضی میں صدام اور مغربی ممالک، خاص طور سے امریکہ کے درمیان ہونے والے تعاون کا راز فاش نہ ہو سکے۔ صدام نے 1968 میں باز پارٹی کی بغاوت کے ذریعے عراق کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور 1979 عیسوی میں عراق کے اقتدار پر پوری طرح سے قابض ہو گیا۔ صدام نے اپنے دور استبداد میں عراقی عوام پر ظلم و ستم اور ان کو کچلنے کے علاوہ ایران اور کویت پر حملہ اور بھیانک جرائم کا ارتکاب بھی کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اصلح لي ديني فانه عصمه امري واصلح لي اخرتي فانها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
¶¶